الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ارباب اعزاز سورہ مبارکہ توبہ اور اس کی 119 آیت کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی صاحبان ایمان کو دو ایسے امر کی جانب متوجہ کر رہا ہے کہ جس میں انسان ہی کی بھلائی ہے.
بے شک
اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وہ انسان کی بہتری اور بھلائی سے عبارت ہے.
بے شک
قبل اس کے گفتگو کا آغاز کروں جو صاحب وبانی مجلس ہے ان سے درخواست ہے کہ جن حضرات کے پاس ماسک نہیں ہے ان کو ماسک پرووائڈ کر دیں تاکہ وہ جو ہے ماسک لگا کر مجلس میں بیٹھیں اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کریں. یہ ماسک لگانے لیے ہوتا ہے, اسی میں آپ کی بھلائی ہے. جن کے پاس نہیں ہے, آپ اگر میری آواز سن رہے ہیں تو جن کے پاس ماسک نہیں ان کو ماسک فراہم کریں. مل کے درود بھیجیں محمد. اس لیے کہ یہ ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے, صرف اخلاقی فریضہ نہیں, یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم خود کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے ذریعے سے دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. مل کے درود بھیجیں محمد و آل
محمد.
کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ سچائی اور یہ صداقت اور یہ ٹروتھ اور یہ ٹرانسپیرنسی جو اللہ تعالیٰ ہم سے طلب کر رہا ہے یہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہے, کیونکہ انسان کی قیمت اس کی سچائی سے ہوتی ہے. انسان جتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, جتنا شفاف ہے, جتنا بے داغ ہے, وہ اتنا ہی در حقیقت اعلیٰ کردار کا مالک ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب انسان مارکیٹ جاتا ہے کسی چیز کو لینے کے لیے تو وہ چاہتا ہے بے داغ چیز خریدے. تو جب انسان بے داغ چیز خریدنے جاتا ہے تو اسی طریقے سے خدا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی تمہیں بے داغ اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں. اور یہ بے داغ ہونا زندگی کے تمام مراحل میں ہے, صرف نماز میں یا روزے میں یا میل ملاپ میں نہیں ہے. زندگی کے جتنے بھی در حقیقت مسائل زندگی ہیں تم جن میں زندگی میں بسر کر رہے ہو ان میں تمہیں ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہونا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کونوا مع المعصومین, توجہ رکھیے گا, یعنی یہ سچائی اور صداقت اتنی اہمیت رکھتی ہے, اتنی امپورٹنس رکھتی ہے اللہ کی نگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کونوا مع المعصومین, معصومین کے ساتھ ہو جاؤ. کونو معال آئمہ طاہرین کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ معصومین صادقین سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام، ہم آل محمد علیہ السلام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی محمد و آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ اس آئے مجیدہ میں ایمان کا تذکرہ بھی ہے، تقوی کا تذکرہ بھی ہے، اور پھر سچوں کے ساتھ ہونے کا تذکرہ بھی ہے. چنانچہ یہ تینوں، جب ایمان، تقوی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں سچوں کے ساتھ ہو جائے انسان، تو یہ زندگی کا وہ ٹرائی اینگل ہے کہ جو انسان کو کامیاب کر سکتا ہے. اس لیے کہ ایمان ہو، تقوی ہو، لیکن گائیڈنس صحیح نہ ہو، آپ کا لیڈر صحیح نہ ہو، آپ کا چلانے والا درست نہ ہو، وہ معصوم نہ ہو، اس کا علم جو ہے وہ ذاتی نہ ہو، یا اس کا علم ناقص ہو، تو ایسا انسان کیا ہے؟ جس لیڈر کے پیچھے چلے گا، جس قائد اور رہبر کے پیچھے چلے گا، وہ اس کو گمراہ کر دے گا. لہذا ایمان لانا بہت اہم ہے، تقوی اختیار کرنا بہت اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اس شخصیت کو اپنا امام و رہبر بنانا ہے کہ جس کا علم علم الہی ہو، جو معصوم ہو، عصمت رکھتا ہو، اور جو اللہ کی جانب سے امام بنا کے بھیجا گیا ہو. لہذا لیڈرشپ کا بہت بڑا کردار ہے زندگی میں. آپ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ در حقیقت ایسے وسیلے کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو سب سے بہترین وسیلہ ہو، بہترین ایئر لائن ہو. ظاہر ایئر لائن جو ہے وہ ہر کسی کو تو، ایرے غیرے کو تو پائلٹ نہیں بنائے گی نا، کسی کا امتحان لے گی، کسی کو دیکھیں گے. میں پی آئی اے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جی، ایئر لائن کی ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر. تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی کسی ایئر لائن کا تذکرہ ہو، تصور ہے، تو اس کو نکال دیجیے، مل کے درود بھیجیے محمد اللہ علیہ وسلم. تو عرض کر رہا تھا کہ انسان اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس پہ اعتماد کرتا ہے، پھر وہ اس کا علم جو ہے وہ در حقیقت اس انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے. یعنی ایک چھوٹے سے ٹریولنگ کے لیے بھی انسان کیا کرتا ہے؟ ایک ایسے انسان کا انتخاب کرتا ہے جس کا علم سالڈ ہو، بقول معروف. سالڈ سے مراد وہ جو تین حالتیں ہوتی ہیں میٹر کی، وہ نہیں، سالڈ سے مراد یعنی جامع علم ہو، گمراہ نہیں کرے، اور پھر وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے. تو یہاں پر جو ہے لیڈرشپ کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ لیڈرشپ جو ہے، یہ قیادت جو ہے، جس کو ہم اپنی اگر اسلامی زبان میں کہیں، ریلیجس لینگویج میں کہیں، وہ ہماری یعنی امامت اور ولایت ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالم اور جابر اور کسی بھی گناہ کرنے والے تک نہیں پہنچے گا. لہذا میں جو ہوں وہ در حقیقت لیڈرشپ کو اپنے پاس رکھوں گا، قائد خود بناؤں گا، رہبر خود بناؤں گا، خلیفہ کا تعین ہوگا تو میری جانب سے ہوگا، امام آئے گا تو میری جانب سے ہوگا، تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا. اس لیے کہ تم جن کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، ان کا علم ان کا نہیں ہے، وہ 10 بار اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اکالی نہ ہو جائے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا لیڈرشپ کا بہت بڑا کردار ہے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ سچوں کے ساتھ ہونا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس کی، دیکھے گا، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. اب اگر میں احادیث بیان کرنا شروع کر دوں کہ یہاں سچوں سے کیا مراد ہے، کمال الدین و تمام النعمہ میں ایک روایت ہے کہ خلیفہ سبم کے زمانے میں مہاجر انصار جماعت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف فرماتے ہیں، اسأل اللہ لہذہ الآیہ، فرماتے ہیں اسأل اللہ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ یہ لما نزلت ہذہ الآیہ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو قال سلمان، تو سلمان نے کیا کہا، یا رسول اللہ عامتن هذه الآية او خاصتن؟ یا رسول اللہ مجھے بتائیے یہ آیت عام ہے یا خاص ہے؟ تو جو رکھے گا عام ہے یا خاص ہے، کیا مطلب؟ یعنی عام افراد کے لیے نازل ہوئی ہے یا خاص افراد کے لیے نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ خاص بھی ہے اور عام بھی ہے، لوگوں کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی جن کو اللہ نے اپنی جانب سے امام بنا کے بھیجا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. عامتن هذه الآية او خاصتن، یہ عام آیت ہے، عام لوگوں کے لیے ہے یا خاص ہے؟ رسول نے فرمایا عامتن، یہ عام لوگوں کے لیے ہے. لأنهم امروا بذلك، اس لیے کہ ان کو امر کیا گیا ہے، ان کو آرڈر دیا گیا ہے، ان کو حکم دیا گیا ہے، اور حکم الہی ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہا یہ عام ہے لیکن خاص کس کے لیے ہے؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا خاص لعلی وخلفائی من بعد علی الى یوم القیامہ، یہ کونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں یہ علی کے لیے ہیں اور علی کے بعد جو امام قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے ہے. اس طریقے سے رسول اللہ نے در حقیقت بتایا کہ صادقین کے ذریعے سے در حقیقت ناموں سے دھوکہ مت کھانا. ممکن ہے کوئی اپنا نام صدیق رکھ لے، کوئی اپنا نام صادق رکھ لے، کوئی اپنا نام شریف رکھ لے، کوئی اپنا نام حسین رکھ لے. تاریخ میں حسین بھی آئے ہیں، ہم نے الطاف حسین کو بھی دیکھا، ہم نے صدام حسین کو بھی دیکھا. ہم لباسوں سے دھوکے کھانے والے نہیں ہیں، ہم ناموں سے دھوکے کھانے والے نہیں ہیں، ہم کردار کو ماننے والے ہیں. اہل بیت کا کردار جہاں نظر آتا ہے ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. توجہ رکھیے گا، لہذا ناموں سے دھوکہ مت کھائیں. یہ قرآن کا مزاج ہے. قرآن نے کہا صفات دیکھنی چاہیے، یہ صفت جس میں نظر آئے وہی تمہارا امام ہوا کرتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ صفت اور یہ سچائی در حقیقت عزیزان گرامی یہ پوری زندگی میں مطلوب ہے ہم سے، اور اتنی اہم ہے کہ خدا نے معصومین نہیں کہا، جبکہ معصومین کہنے کے سمرد ہم ہیں، لیکن خدا نے کیا کہا؟ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب دنیا ایک کو کہتی تھی صادق اور قائمین، ایک نقطہ دے کر بس میں آگے بڑھ جاؤں تاکہ جو میری منزل ہے وہاں تک پہنچا سکوں. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. دنیا ایک کو صادق کہہ رہی ہے، وہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کے متوالے نہیں ہیں، نبی کے عاشق نہیں ہیں، نبی کے دین پہ نہیں ہیں، نبی کے دین کے مخالف ہیں، نبی کے خدا کے دشمن ہیں، نبی کے پیغام کے عدو ہیں، مخالف کھڑے ہیں، مد مقابل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صادق بھی اور امین بھی ہے. کیوں؟ 40 سال میں سوچ رہا تھا کوئی اور صفت کیوں نہیں کفار مکہ نے رسول کی کے لیے منتخب کی، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ صادق اور امین کہہ رہے تھے. یعنی ان 40 سالوں میں محمد عربی ان عرب بدوؤں کے درمیان رہے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی منطق سے انہوں نے ثابت کیا کہ میں صادق بھی ہوں امین بھی ہوں. یعنی صداقت، سچائی اور امانت داری، یہ دو انسان کی بنیادی صفات ہیں کہ جس انسان میں آ جائے وہ کیا ہے؟ وہ سچا ترین انسان بن جاتا ہے. دشمن بھی اس کے گنگانے لگتا ہے، دشمن بھی اس کو گنگانے لگتا ہے، دشمن بھی اس کے گنگانے لگتا ہے، دشمن بھی اس کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے. اب ٹھیک ہے، انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، لیکن اللہ کا کلمہ نہیں پڑھے الگ بات ہے، لیکن بہرحال رسول اللہ کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھنا یعنی وہ اردو کا محاورہ جو ہے، یعنی صادق بھی اور امین بھی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا آخر کیا وجہ ہے، یعنی رسول اللہ نے اپنے کردار سے بتایا کہ اے کفار مکہ دیکھو 40 سال تم میرے کردار کو دیکھ کر مجھے صادق بھی کہہ رہے ہو، امین بھی کہہ رہے ہو، یہ سچا بھی ہے، نیت کا بھی، عمل کا بھی، عقائد کا بھی، اپنے کردار کا بھی سچا ہے، اس میں کھوٹ نہیں ہے، نہ خالصیت نہیں ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، شفاف ہے،
ہے جیسا ظاہر ہے ایسا باطن ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ یہ امانت دار ہے, یعنی جس کی امانت ہوتی ہے اسے امانت دیتا ہے, کسی کی امانت کسی کو نہیں دے گا. 40 سال تک رسول اللہ نے کہا کہو اے کفار مکہ, کہو میرے دین کے دشمن رہو کہو, لیکن میرے کردار کی گواہی دینا, میں صادق بھی ہوں امین بھی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہو جائے اور 10 ہجری کو جب غدیر خون کے میدان میں میرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے, تو یہ تم ہی تھے نا جو 40 سال تک کہتے رہے یہ صادق بھی ہے امین بھی ہے. اب علی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیکھ کر یہ مت کہنا کہ میں صادق نہیں ہوں میں امین بھی ہوں. اپنی صداقت اور سچائی پر قائم رہنا. ارے 40 سال جس رسول کو تم نے صادق کہا, اب غدیر خون کے میدان میں رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ دے کے کہنا یہ سچا بھی ہے, اور ولایت کی امانت جس کی ہے اسے دے رہا ہے. جس کی امانت ہے اسے دے رہا ہے. توجہ رکھیے گا, یہ امانت ہے کسی اور کو دے کے نہیں, ملک دور بھیجے محمد والا. اب یہ ہمیں معصومین کے ساتھ ہونے کا حکم ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کتنی دیر معصومین کے ساتھ رہیں, کتنا ٹائم رہیں, کوئی ٹائم لیمٹ ہے؟ کون معصوم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے اللہ بتا دے تھا پہلی محرم 60 ربیع الاول تک امام حسین کے ساتھ ہونا ہے جی, 18 ماہ رمضان سے 21 ماہ رمضان تک مولا علی کے ساتھ ہونا ہے, ایام فاطمی آئیں گے جناب فاطمہ زہرہ کے ساتھ ہو جائیں گے, 28 سفر آئے گی تو امام حسن اور رسول اللہ کے ساتھ ہو جائیں گے جی. آیا مراد یہ ہے کونوا صادقین کہ کسی خاص ٹائم فریم میں ٹائم لمٹ میں ہو جاؤ؟ یہاں تو کوئی ٹائم فریم نہیں, کوئی ٹائم لمٹ نہیں. کونوا صادقین مطلق بات ہے, مطلق بات ہے یعنی جب تک قرآن ہے جب تک حکم موجود ہے, یعنی ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. پہلا تو مسئلہ حل ہو گیا, کوئی ٹائم لمٹ ٹائم فریم نہیں ہے. دوسرا مسئلہ وہ کیا ہے کہ اس ہونے کا فلسفہ کیا ہے, کیوں ہو جائیں؟ توجہ رکھیے گا, یہ وہی لیڈرشپ جس کو میں نے کہا لیڈرشپ کا کردار انسان کی زندگی بہت بنیادی ہے. اس لیے کہ لیڈر اگر غلط ہے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. ایک مولانا پہنچے گاؤں تبلیغ کے لیے, بیٹا ادھر آؤ جی, مولانا صاحب نماز آتی نہیں, روزہ آتا ہے نہیں, وضو آتا نہیں, غسل آتا نہیں, چلو جی اس کو غسل سکھایا, وضو سکھایا, نماز سکھائی, زہر ہو گئی. اگلے دن پھر بیٹھے, پھر لڑکا جا رہا ہے, ہاں بھائی ادھر آؤ, وضو آتا ہے نہیں, روزہ آتا ہے نہیں, نماز آتی ہے نہیں, غسل آتا ہے نہیں, اس کو بھی سکھایا. انہوں نے کہا بھائی ایسے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا, یہاں تو کسی کو وضو ہی نہیں آتا, طہارت ہی نہیں آتی. انہوں نے کہا سب ندی کے کنارے آ جائیں, ندی کے کنارے آ جائیں, سب کو اجتماعی وضو سکھایا جائے گا. ٹھیک, اجتماعی وضو سکھایا جائے گا. تو سب آ گئے, اب انہوں نے جو ہے وہ وضو کرنا شروع کیا, ہاتھ دھوئے جو طریقہ تھا. آخر میں مولانا پیر دھونے لگے جی, مولانا کا پیر پھسل گیا, وہ نہر میں گرے تو پوری قوم نہر میں جا گری. لیڈرشپ اگر ایسی ہو تو پھر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ, ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے, ملکے ڈوبے جو محمد والے محمد والے تیرے سے ایک بہتر اور شاندار سلوار بھیجے محمد والے. یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ بیان کر دوں, خصوصاً نوجوانوں میں یہ بڑی بلا ہے کہ وہ باہر سے آئیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ پیر دھونا جو ہے وہ ہمارے لیے واجب ہے. وہ پیر دھو کے بیٹھ جائیں گے, باتیں کرتے رہیں گے, پیر خوش ہو, جماعت نکل رہی ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں, پیر دھونا واجب نہیں. اگر واقعاً پیر آپ کے تلوے آپ کے مثلاً آلودہ ہیں یا کثیف ہیں یا میلے ہیں تو انسان دھوئے, لیکن اگر پاک صاف ہیں آپ نے جوراب پہنے ہوئے تو اتارے ہو, وضو کیا جلدی سے جائیں جماعت میں. ہمارے یہاں کسی نے کہا کہ اہل سنت جو ہیں وہ آخر میں پیر دھوتے ہیں, شیعہ پہلے پیر دھوتے ہیں جی, کیونکہ ہماری اس چیز کو فرض سمجھ لیا کہ نوجوانوں میں نہیں پیر دھونا واجب نہیں ہوتا. بلکہ درود بھیجے محمد والے. تو لیڈرشپ کا جو ہے بہت بڑا کردار ہے. کونوا صادقین, ٹائم لمٹ کوئی نہیں, ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ تربیت یافتہ ہو جائیں. توجہ رکھیے گا, ٹائم نہیں ہے, ان کی تربیت کے زیر اثر آنا ہے, اور پھر جتنا تمہیں وقت ملے ان کے ساتھ رہنا ہے تاکہ ان کی صداقت اور سچائی, ان کی ٹرانسپیرنسی, ان کی شفافیت, ان کا کردار تمہارے اوپر اثر انداز ہو. اس لیے کہ خدا مجھے یہ نہیں چاہ رہا اہل بیت میرے محتاج نہیں ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔ حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ ہو چکا تھا، کچھ لوگ خلافت پر موجود تھے، 25 سال کا زمانہ ہے، ابتدائی دور ہے، جناب زہرا جنگ احد کے شہدا کے مزار کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، وہاں پہ ایک شخص آتا ہے جناب زہرا سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام علی نے قیام نہیں کیا؟ آئمہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، آئمہ کو ہماری مجلس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مجلس کی ضرورت ہے، آئمہ کو ہمارے آنسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے، ہمیں اپنی نجات کے لیے در حقیقت مجلس سے ادا کی ضرورت، مل کے درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ دیر آئے درست آئے، مل کے درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ اب جن کو ماسک دیا جا رہا ہے وہ زیب تن بھی کر لیں تو زیادہ اچھا لگے گا، کہ بار بار مجھے کہنا نہیں پڑے، کیونکہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے مستحکم ایمان کے ہوں گے، جاندار ہوں گے، صحت مند ہوں گے، میں بہت ضعیف لاغر ایمان کے لحاظ سے بھی، جسم کے لحاظ سے بھی، تو میں در حقیقت اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ متاثر نہ ہوں اور آپ کی وجہ سے میں متاثر نہ ہوں۔ میرے درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ اس لیے کہ کہنے والے کہتے ہیں بھائی یہ تو فرشہ ادا ہے یا تو شفا ملتی ہے، تو ٹھیک ہے شفا ملتی ہے، لیکن اہل بیت نے کہا کہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق عمل کیا جائے، اہل بیت یہ نہیں کہا کہ یا علی کا نام لے کے جو ہے حبیب بیگ بلادہ سے پوچھ جاؤ۔ امام علی اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے طبیب بلایا جاتا ہے، امام علی کے سر پہ سرب لگتی ہے، امام علی کے لیے عیسائی طبیب بلایا جاتا ہے، وہاں مولا علی نہیں کہتے میں تو علی مرتضیٰ ہوں آیا سے اپنا علاج کر لوں گا، نہیں، جو ایس او پیز ہیں، جو طبی ماہرین ہیں، ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اس میں کوئی شک و شبے کا در حقیقت تردید کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے والے کہ یہ تو فرش ادا یہاں پر جناب یہ ماسک، میں تو آپ کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، ایک تھے مولانا انہوں نے کہہ دیا، میں نے سنا تو مجھے بہت عجیب سا لگا، یہ کیا مطلب ہے، کوئی دلہن ہے کہ جو آپ ان کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو ایسی ترغیب دے رہے ہیں جو طبی ماہرین کے خلاف ہے، آپ لوگوں کو ایسی ترغیب دے رہے ہیں جو مراجع کے فتویٰ کے خلاف ہے، اور پھر سر پہ امامہ رکھ کے آپ یہ کہیں گے جناب ہم مراجع کے ماننے والے ہیں، تو سوچنا چاہیے عزیزان کرام، لیڈر کا کردار بہت اہم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، اگر ایسا لیڈر ہو کہ ممبر میں بیٹھ کے جو ہے مراجع کے فتویٰ کے خلاف بولے تو ناقابل قبول ہے یہ بات، طبی ماہرین کے خلاف بولے ناقابل قبول ہے یہ بات۔ چنانچہ اہل بیت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت ہے، توجہ رکھیے گا، ہوا کو میری ضرورت نہیں کہ وہ میرے پھیپھڑوں میں آئے، مجھے تازہ ہوا کی ضرورت ہے اپنی حیات کی بقا کے لیے، توجہ رکھیے گا۔ اہل بیت علیہم السلام در حقیقت کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ ان کی تربیت کے زیر اثر آ جاؤ۔ بس یہیں سے میں اپنی گفتگو کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر رہا ہوں، یعنی ٹائم لمٹ کوئی نہیں ہے، اب یہ جو زمانہ غیبت ہے، غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، توجہ رکھے گا، اس میں ہم کیسے سچوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، یہ اہم مسئلہ ہے۔ ایک وہ جنرل تعلیمات ہیں، عام تعلیمات جو اہل بیت نے دی ہیں، حلال حرام واجب مکروہ مستحب، ان تمام چیزوں کی پیروی کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، نامحرم کو نہ دیکھیں، ماں باپ پر آواز اونچی نہ کریں، ماں باپ کو نہ ستائیں، اولاد کے حقوق والدین پورے کریں، جو بھی حقوق ہیں، پردہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اخلاقیات ہیں، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ دوسرا جو اس زمانے غیبت میں کہ ہمیں اپنے امام زمانہ کے لیے تیار ہونا ہے، توجہ رکھے گا، اور ان کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے، گراؤنڈ تیار کرنا ہے، ہم نے امام محتاج نہیں ہے، ہم امام کے محتاج ہیں، پھر کہوں گا یہ جو ہم امام کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں یہ ہمارے شیعہ ہونے کی علامت ہے، یہ ہمارے ان کے پیروکار ہونے کی علامت ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جو جنرل تعلیمات ہیں 11 ائمہ کی، وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں اس کو اوبے کرنا چاہیے اور اوبیڈینٹ ہونا چاہیے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن اس زمانے میں ہماری کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں کہ جن پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے، اور وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مبارک، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں تیار ہونا ہے، کونوا صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی یہ سچائی میرے ہر ہر عمل میں نظر آنی چاہیے۔ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ایک میڈیکل یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کلاس میں ہوں گا تو میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کیفیٹیریا میں چائے پینے جاؤں گا تو میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، توجہ رکھیے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ تم جب تک زیر تعلیم ہو تم میڈیکل اسٹوڈنٹ کہلاؤ گے، مگر یہ کہ تم پاس آؤٹ ہو جاؤ سن اور ڈگری تمہارے پاس آ جائے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے میں سو رہا ہوں تو میں عام انسان ہوں، اور کلاس میں لیکچر لے رہا ہوں یا آپریشن تھیٹر میں ہوں یا کلینک میں ہوں یا لوگوں کی در حقیقت ان کا علاج کر رہا ہوں تو میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں یا ڈاکٹر ہوں۔ نہیں، وہ جب تک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، زیر تعلیم ہے، وہ کہلائے گا کہ یہ طب کا یا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں پر ہوں یہاں پہ نہیں ہوں۔ نہیں، تم جب تک زیر تعلیم ہو، ہم جب تک زیر تعلیم ہیں ہم اہل بیت کے اسٹوڈنٹ کہلائیں گے، جس کو امام علی نے کہا کہ یا ٹیچر بنو یا اسٹوڈنٹ بنو، تیسرا گروہ گھاس پھوس کا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں یا سیکھنے والے بنو یا خود میں اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ دوسروں کو سکھانے والے بن جاؤ، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ باب مدینہ تو علم بتا رہا ہے، توجہ رکھے گا، کیا کہہ رہے ہیں منبر سلونی کے خطیب، کیا کہہ رہا ہے، زندگی گزارنے کے لیے دو راستے ہیں، یا عالم بن جاؤ یا شاگرد بن جاؤ۔ میں کدھر بھیجے محمد عالم محمد، سیکھو یا سکھاؤ، جو سیکھ لیا ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ اچھے طریقے سے، اچھے میتھڈ سے، پیار سے، محبت سے۔ طالبان القاعدہ لشکر جنگ میں بننے کی ضرورت نہیں ہے، پیار سے محبت سمجھا بھائی یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو کونوا صادقین، ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اس زمانے غیبت میں ہم کیسے سچوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ میں نے بتایا جنرل تعلیمات وہ ہیں جو اہل بیت نے پہنچائی، وہ ہم سب ہمیں معلوم ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو نہ بتاؤ، جھوٹ بولنا گناہ ہے لیکن پھر بھی بول رہے ہوتے ہیں، یہ گانا سننا منع ہے پھر بھی سن رہے ہوتے ہیں، ماں باپ پر آواز اونچی کرنا منع ہے پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں بچے، ہمیں سب منع، ہمیں پتہ ہے کہ مثال کے طور پر کہیں اگر کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے، کسی کو تانا دیا جائے، کسی کو تکلیف پہنچا جائے، یہ سب ہمیں چیزیں معلوم ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ نہ معلوم ہو، ہمیں سب معلوم ہیں، سب نون ہیں ہمارے لیے، مشخص ہے ہمارے، لیکن پھر بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ جنرل تعلیمات جو ہم نے کرنی کرنی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں کوئی سبز باغ نہیں دکھاؤں گا، آپ نعرے لگا لیں گے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اہل بیت نے کہا ہے کہ ہماری ولایت در حقیقت اگر چاہتے ہو تم تک پہنچے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو عمل کے ذریعے سے ہم سے وابستہ ہو جانا، عمل کے ذریعے سے۔ اور پھر کہاں کہ عالم برزخ کا انتظام کر کے آنا، ہماری خدا سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، رشتہ داری نہیں کہ ہم تمہیں جی من پسند طریقے سے نکال لیں گے۔ شفاعت کا جو مفہوم ہے، بہرحال وہ ایک بہت وسیع اور گہرا ٹاپک ہے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ وہ شفاعت کا مسئلہ قیامت کا، یہ جو بیچ کا مسئلہ ہے مرنے سے لے کر قیامت تک کے سور پھونکے جانے تک کا برزخ کا مسئلہ، یہ بہت اہم ہے، بہت خطرناک، بہت سینسیٹیو ہے، اس پہ کئی جگہ میں گفتگو کر چکا ہوں، بہت سینسیٹیو ہے یہ برزخ کا مسئلہ۔ جو آپ میں ابھی ہیں وہی عالم برزخ میں ہوں گے، توجہ رکھیے گا، جو ہیں، جو نیت ہے، جو فکر ہے، جو ڈیسیشن ہے، جو فیصلہ ہے، جو اقدامات ہیں، جو سوچ ہے، جو مزاج ہے ہمارا آج، میری پوری لائف میں جو مجھ پر حاوی ہے فکر، جو تھنکنگ اسٹائل ہے میرا، لائف اسٹائل ہے، یہی برزخ میں ہوگا۔
محمد آل محمد
فرمایا کہ برزخ کی خود ذمہ داری ہے تمہاری، مگر یہ کہ کہیں کہیں ہمیں اس کی بھی مدد دی گئی ہے اہل بیت کی طرف سے، لیکن کہا کہ برزخ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری، ہاں قیامت میں آؤ پھر پاک ہوگے، نہیں ہوئے تو وہاں شفاعت کے ذریعے سے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ مل کے دودھ بھیجیے محمد والے، یہ صداقت و سچائی ہمیں حاصل کرنی ہے، اور اہل بیت سے قریب ہونے کے لیے کہ ہم اہل بیت سے قریب ہو سکیں، مسلسل کوئی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے، کوئی ایسا پروسیس ہونا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس صداقت و سچائی کو حاصل کر سکیں۔ گھڑی کی سوئی اگر گھومتی ہے تو بلا وجہ نہیں گھومتی ہے، وہ ٹائم بتاتی ہے، پنکھے کے پر چلتے ہیں تو وہ ہوا دیتا ہے، توجہ رکھیے گا، پانی کے قطرے گرتے ہیں کسی برتن میں کسی ظرف میں تو وہ اس کو پر کرتے ہیں، اس کی کیپیسٹی کو کم کرتے ہیں، یعنی اس کو فل اپ کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کام ہو رہا ہے مقصد کے تحت ہو رہا ہے، ہوا چل رہی ہے تو پتا ہلے گا، توجہ رکھیے گا، سانس آ رہی ہے تو زندگی چلے گی، کوئی بھی جس عبث و بیکار نہیں ہے۔ لہذا تصور کیجئے گا اہل بیت نے زمانہ غیبت کبریٰ کے لیے جو خاص احکامات دیے ہیں وہ کوئی بلا سبب نہیں ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اس فلسفے کو، اس مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم در حقیقت اس کی افادیت کو، اس کی اہمیت کو حاصل کر کے اس کے فوائد سے بہرہ مند ہو سکے۔ مل کے درود بھیجو محمد اللہ تو عرض کر رہا تھا کہ اس زمانہ غیبت کبریٰ میں جو جنت علی مدو اپنے کا ایک اور چیز جس کی ہمیں بہت زیادہ ہمارے لیے تاکید ہے اہل بیت کی طرف سے، وہ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ عزاداری کا ثواب، عزاداری میں بہنے والا آنسو، ماتم، پیسہ، وقت، توانائی، انرجی، اسکلز، جو کچھ بھی آپ دے رہے ہیں امام حسین کے رام، اس کا ثواب جدا الگ ہے، توجہ رکھیے گا، بہت الگ ہے، بہت جدا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ ہے امام حسین پر رونے کا ثواب۔ رسول اللہ نے فرمایا، جناب عائشہ سے روایت ہے کہ کہا کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا اسے میرے ایک حج اور ایک عمرے کے ثواب ملے گا۔ جناب عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ایک حج اور ایک عمرہ آپ کا؟ کہا کہ دو حج دو عمرے۔ دو حج دو عمرے؟ کہا تین حج تین عمرے۔ اب جناب عائشہ اضافہ کر رہی ہیں اور مولا یا رسول اللہ جو ہیں وہ اضافہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک رسول اللہ نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا خدا میرے 90 حج اور عمرے کا ثواب اسے عطا کرے گا۔ یہ بلا وجہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ اس زمانہ غیبت میں ضرورت ہے اس قوم کو کہ جو امام زمانہ کے لیے تیار ہو رہی ہے، ایک ایسا پروسیس ہونا چاہیے جس سے تمہارا ایمان مضبوط ہو، تمہارا عقیدہ مضبوط ہو، تمہارا عمل مستحکم ہو، امامت پر تمہارا عقیدہ اتنا پختہ ہو جائے کہ دنیا اگر تمہارے مد مقابل آ جائے تم عقیدہ امامت و ولایت سے ہاتھ اٹھانے والے نہ ہو۔ یہ عزاداری در حقیقت ایک ایسی ذمہ داری پیدا کرے کہ تم اپنے امام وقت کے لیے کام کرنے والے ہو جاؤ، اور یہ صداقت و سچائی در حقیقت تمہارے ہر عمل میں نظر آئے۔ اور یہی وجہ ہے زیارت عاشورہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے قدم صدق فی الدنیا والآخرہ، مجھے قدموں کی سچائی عطا فرما۔ قدموں سے مراد صرف یہ ظاہری قدم نہیں ہیں، قدم سے مراد آنکھوں کی سچائی ہے۔ میری آنکھیں بہکے نہیں برا منظر دیکھ کر، میرے کان لڑکھڑائے نہیں بری آواز سن کر، میری زبان پھسلنے نہ لگے کہ جہاں پر لوگوں کی زبانیں پھسلتی ہوں، مجھے قدم صدق عطا کر، سچائی کے قدم عطا کر، تاکہ میں در حقیقت دنیا میں اپنے اعضاء و جوارح کی سچائی کے ساتھ ان سچوں کی پیروی کے تیار ہو جاؤں جن کا تذکرہ تو نے قرآن میں کہا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ملکی دروبے محمد آلہ لہذا یہ سچائی ہم سے مطلوب ہے، اور جتنا اس عزاداری کے ذریعے سے ہم سے سچائی کو اخذ کر سکتے ہیں ہم کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ امام حسین کا جو مقصد ہے وہی عزاداری کا مقصد ہے۔ امام حسین کے مقصد میں اور عزاداری کے مقصد میں کوئی دوئیت نہیں ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عزاداری کچھ اور ہے اور امام حسین کا مقصد کچھ اور ہے، نہیں۔ لیکن آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ محفل میلاد مناتے ہیں ان کا، خوشی ان کی ہے لیکن طریقہ اپنا ہوتا ہے۔ مولا آپ کو نہیں معلوم ہمیں معلوم ہے، جب تک میڈم افشا نہیں آئیں گی، پرفارمنس شو نہیں کریں گی، جب تک دھمال اور ناچ اور گانا نہیں ہوگا، جب تک گانوں کی طرز پر قصیدے نہیں ہوں گے، مولا سوری آپ کا جشن نہیں ہوگا۔ جشن پاک نورانی ہنسیوں کا اور طریقہ گناہوں کا ممکن نہیں ہے۔ عزاداری بھی ایسے ہی ہوتی جا رہی ہے، پروفیشنلزم، بازاریت، شہرت، اب ہر ایک کو ماشاءاللہ سے عالمی شہرت یافتہ، معذرت کے ساتھ ایک بیماری ہو گئی ہے، عالمی شہرت یافتہ، یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ ایک
ریس لگی ہوئی ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ شفافیت نہیں ہے، یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے صبر کی ہے کہ عزاداری کے ذریعے سے سچے بنے۔ عزاداری ہمیں سچائی سکھاتی ہے۔ عزاداری اور امام حسین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو امام حسین کا مقصد تھا وہی عزاداری امام حسین کا مقصد ہے اور رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی زیارت کو، امام حسین کی زیارت کو ہر اسلامی تاریخ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ آپ مفاد الجنان اٹھا کے دیکھیے، کوئی بھی اسلامی تاریخ ہو بڑی، اس میں امام حسین کی زیارت مستحب ہے، اور صرف پڑھنا مستحب نہیں ہے، امام حسین کے روزے کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ وہ سیکنڈری لیول پر ہے کہ اگر تم نہیں جا سکتے کربلا تو اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ اور جا کے تین دفعہ کہو السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ۔ امام فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے تم حسین کی زیارت کر رہے ہو کربلا۔ یہ اونچے مقام پہ جانے کا کیا فلسفہ ہے؟ اونچے مرتفع مقام پہ جاؤ، یعنی تم چند قدم اوپر رکھو، سیڑھی چڑھو، یعنی تمہیں احساس ہو کہ میں اوپر جا رہا ہوں۔ کس کا ذکر کرنے؟ کہ جس کے ذکر کو اللہ نے اوپر قرار دیا ہے، اور جب میں اوپر جا رہا ہوں اس ہستی کا ذکر کرنے کہ جو اوپر لے جانے والا ہے، جو ارتفاع دینے والا ہے، جو علویت دینے والا ہے، جو اپنے ساتھ سفر کرانے والا ہے، تو پھر میں گناہوں کو چھوڑ کر، منافق کو چھوڑ کر، جھوٹ کو چھوڑ کر، گناہوں سے نجات یافتہ ہو کر، حسین کے سفینے میں سوار ہو کر اپنے آپ کو حسین کا ہم سفر بنا لوں گا۔ یہ ہے کہ جاؤ، اصل مقصد کیا ہے؟ امام حسین کے حرم کی زیارت۔ توجہ رکھیے گا، یہ واقعہ میں نے کئی جگہ سنا ہے، یہاں پر بھی چونکہ مربوط ہے لہذا سناتا ہوا چلوں کہ ایک عالم جو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم میں ہوں، اور ایک نوجوان آیا حرم کے اندر داخل ہوا، صحن میں کھڑا ہو گیا باب القبلہ، اندر سے امام حسین تشریف لائے، اس نے سلام کیا، امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کے اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد یہ نوجوان چلا گیا۔ اب یہ خواب سے اٹھتے کہتے ہیں یہ خواب جھوٹا نہیں ہے، امام کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ دوڑے دوڑے پہنچے، کربلا میں رہتے تھے، یہ پہنچے حرم، بیٹھ گئے، کچھ ہونے والا ہے، کوئی نہ کوئی رات ہے۔ دیکھا ایک نوجوان آیا، اس نے آپ کے سلام کیا، اور پھر دیکھا کہ نوجوان مسکرائے۔ اب یہ ظاہر میں نہیں دیکھ رہے جاگتے ہوئے کہ امام حسین آئے، لیکن خواب میں دیکھ چکے ہیں۔ امام نے آگے اس کا مسکرا کے جواب دیا، پھر نوجوان مسکرایا، کیا ہوا؟ یہ نوجوان مسکرایا، اب جانے لگا تو یہ عالم پہنچ گیا، اس کا دامن پکڑ لیا، بھائی رک جاؤ، یہ بتاؤ کہ امام نے تمہارا جواب مسکرا کے کیوں دیا؟ اب یہ بھی سمجھ گیا اس یہ محرم ہے، اس کو راز کا پتہ ہے، جبھی تو پوچھ رہا ہے، اب یہاں چھپانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تو نوجوان بچوں کے لیے ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ دونوں کو ایک گھوڑے پر نہیں لا سکتا تھا، ایک سواری پہ نہیں لا سکتا تھا، ہمارا مرکب سواری جو تھی وہ بھی کمزور تھی، والدین بوڑھے ہوئے تھے، لہٰذا ہر ہفتے ماں کو لاتا ہوں، پھر باپ کو لاتا ہوں، پھر ماں کو لاتا ہوں، پھر باپ کو لاتا ہوں۔ اس ہفتے میں جب تیار کر رہا تھا باپ کو نہلایا دھلایا کپڑے پہنائے کہ میں آپ کو لے کے چلوں گا، ماں کو دیکھا ماں رو رہی ہے، پوچھا ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ بیٹا میرا بھی دل چاہ رہا ہے۔ اس نے کہا ماں یہ آج تو باپ کی باری ہے، اگلے ہفتے تیری باری ہے، ہر ہفتے تمہاری نوبت لگی ہے، ٹرن تمہاری اگلے ہفتے آئے گی۔ کہا کہ بیٹا اگلا ہفتہ کس سے دیکھا ہے، مر جاؤں گی، ماں کی زیارت سے نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر، یہی سے دعا کریں کہ اربعین نزدیک آ رہا ہے، واقع دل تڑپ رہے ہیں، اے خدا اس وبا کو ہمارے درمیان سے جلد جلد کر، تاکہ ہم اپنے اپنے معشوق، اپنے محبوب حسین ابن علی کی زیارت آسانی سے ملکی دنیا جی محمد والے۔ ماں رونے لگی، ماں کے آنسو برداشت نہ ہوئے، بیٹے سے نہیں دیکھے گئے، نوجوان نسل ماں کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے کا سبب بن بہنا، توجہ رکھے گا، یہ آنسو یعنی اگر خدا کی معصیت و گناہ نہیں ہے تو ماں کو کبھی مت رلانا، ماں باپ کو کہہ لیں گے ماں میں باپ کو گھوڑے پہ لے کے جاؤں گا، تجھے اپنی پشت پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ کہتے ہیں 4-5 کلومیٹر کا سفر ہے حرم سے میرے گھر تک، شہر سے باہر، میں اٹھتا تھا رک جاتا تھا، ماں پیٹ پہ تھی، اتار بھی نہیں سکتا تھا، بیٹھ جاتا تھا پھر اٹھتا تھا، پھر چلتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا، یہاں تک کہ حرم پہنچا. اور جب حرم پہنچا ہوں تو جب میں نے سلام کیا تو میرے مولا نے آ کے میرا استقبال کیا اور میرے سلام کا مجھے. یہ ہے ماں باپ کی خدمت، یہ ہے ماں باپ کی خدمت. میں جانتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی من پسند ترین چیزوں کو اپنے ماں باپ کے لیے چھوڑ دیا اور خدا نے ان کو دنیا اور آخرت کا بہترین رزق عطا کیا. اور اگر بقول معروف ٹرائی کرنا چاہتے ہیں ٹرائی کر کے دیکھ لیں، امتحان کرنا چاہتے ہیں خدا کا امتحان کر کے دیکھ لیں. علماء عرفا فرماتے تو خدا تمہارا امتحان کرتا ہے، کبھی تم بھی خدا کا امتحان کر کے دیکھو، خدا کو آزما کے دیکھو، خدا ہے یا نہیں ہے، خدا دیتا یا نہیں دیتا، اہل بیت دیتے یا نہیں دیتے، آزما کے دیکھو، جواب آئے گا. تو کون اماں صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اہل بیت امام حسین کی زیارت در حقیقت کیا کہ جاؤ حسین سے جڑ جاؤ. حسین میں وہ توانائی ہے، حسین میں وہ نور ہے، وہ اسپرٹ ہے، وہ لگن ہے، وہ تڑپ ہے. حسین نور ہے، حسین ارتقا ہے، حسین مسلسل حرکت کا نام ہے، حسین در حقیقت نورانی عظمتوں کا نام ہے، علو کا نام ہے، رفت کا نام ہے. جو حسین سے منسوب ہو جاتا ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے، جو حسین کے ساتھ سفر کرتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، جو حسین کا دامن تھام لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب. اور سب سے بڑا فائدہ امام حسین کی عزاداری اور امام حسین سے جڑ جانے کا، نا امید نہیں ہو سکتا. جس کے پاس حسین ہے وہ کبھی نا امید نہیں ہوگا. یہ میں نے جملے کئی دفعہ کہے ہیں اور نوجوانوں نے اس پر عمل کیا ہے. میں نے کہا رات کو جب لیٹو تو واٹس اپ چیک کرنے کے بجائے دن بھر کی جو رپورٹ ہے تمہاری، کیا 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 نہ کیا، وہ اپنے امام زمانہ کو پیش کرو. مولا یہ اچھا کیا، مولا یہ برا کیا، مولا یہ گناہ کیا. کم سے کم امام سے تو سچے ہونا، کم سے کم امام سے تو باتیں کرے نا کہ مولا کوئی نہیں جانتا، میں دل میں کہہ رہا ہوں، زبان سے بھی نہ کوئی سن لے. پہلے تو ڈائریاں لکھی جاتی تھی پہلے زمانے میں دن بھر کے اعمال، وہ ڈائری نہ لکھیں آپ، آپ دل سے کہیں مولا آج یہ اچھا کیا یہ برا کیا. کم سے کم امام کو یہ تو ہو ہاں یہ میرا سچا ہے، یہ میرا سچا ماننے والا نوجوان ہے. یہ سچائی کتنی ہے، میں یہ مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ امام آئے اور کہیں کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے میرا عاشق، ہم سب کھڑے ہوں گے، نوجوان زیادہ کھڑے ہوں گے. مولا کہیں گے اچھا جتنے نوجوان ہیں سب نے موبائل مجھے دے دیں. جی مولا ابھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد موبائل نکلے گا، کیا سب سے پہلے شروع ہوگا، کوڈ کھلے گا اور ڈیلیٹنگ کا عمل شروع ہو جائے گا. کوئی وائس ڈیلیٹ کرے گا، کوئی پکچر ڈیلیٹ کرے گا، کوئی انسٹاگرام سے ڈیلیٹ کرے گا، کوئی فیس بک سے ڈیلیٹ کرے گا. اور مولا کہیں گے نہیں کچھ ڈیلیٹ مت کرنا، ایسے ہی دے دو بغیر کچھ ڈیلیٹ کیے ہوئے. کتنے نوجوان اپنا موبائل امام کو بغیر کچھ ڈیلیٹ کیے ہوئے دے سکتے ہیں. یہ ہے سچائی. یہاں سے دیکھیں ہم سچے ہیں یا نہیں. یہ کون اماں صادقین سے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف محرم کے لیے نہیں کہ پہلی محرم سے آٹھ ملتا ہے محمد کے ساتھ ہو جاؤں، اس میں بھی نہیں ہوتے، اس میں بھی ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں ہم. آئیے میں فاطمہ جناب زہرا کے ساتھ ہو جاؤں، اس میں بھی ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں ہم. تو یہ امام حسین کے ساتھ ہونے، شفافیت، حسین کی شفافیت تم میں آنی چاہیے. تم میڈیکل کالج میں جاؤ گے تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ رہو گے، اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹ رہو گے تو پھر ایک دن ڈاکٹر بنو گے. تم انجینئر کالج میں جو انجینئرنگ کالج میں جاؤ گے انجینئر رہو گے، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرو گے تو انجینئر بنو گے. تم مکتب اہل بیت میں آؤ گے، ان کی صداقت کے زیر سایہ رہو گے تو صادق بن کے اس دنیا سے جاؤ. سبحان
اللہ، سبحان اللہ، محمد آل محمد بلند تر سلوات.
اس سچائی کی ضرورت ہے کہ حسین سے جڑ جائیں. ہمارے نوحوں میں سچائی اور صداقت ہونی چاہیے، ہماری اذان میں صداقت و سچائی ہونی چاہیے، ہمارے ماتم میں صداقت و سچائی ہونی چاہیے، ہمارے ہر ہر عمل میں در حق صداقت و سچائی ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنے امام کو ویلکم کہہ سکیں، ان کا استقبال کر سکیں کہ مولا میں ہوں. سچائی کے ساتھ در حقیقت میں آپ کا استقبال کر رہا ہوں. اور آخری ایک دو لمحے، اس کے بعد مسائل کی طرف آ جاؤں، وقت پورا ہو گیا. اس وقت ضرورت ہے اس عمل کی، بصیرت کی، ہوش مندی کی، عقل اور دانائی کی، کہ بہت پھونک کے قدم اٹھائیں. اس وقت پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، ایک مصنوعی جنگ یہاں پہ تیار کی جا رہی ہے، توجہ رکھیں، مصنوعی جنگ ہے وہ. آپ کے علاقے میں علم کا مسئلہ ہو، یہ مصنوعی ہے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے. اس وقت بڑے بڑے نام، بڑے بڑے مولوی جو گزشتہ سالوں میں بڑے اچھے چہرے کے ساتھ آتے رہے جاتے رہے، اب وہ دشمن کے در حقیقت ہم پیالہ ہم نوالا بن گئے ہیں. اگر عالم سیاست سے تھوڑا سا شغف ہو، اس وقت میڈیا پہ جو چل رہا ہے اور جو اسمبلیوں سے باہر ہیں، جو امام انقلاب بنے پھرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان بنا دیں گے، اسی طریقے سے بہت سارے نام ہیں کہ جن میں آج بریلویت کہ جس کا ایک تشخص تھا وہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. وہابیت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بریلویت کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پر اگر ایک مصنوعی جنگ کے ذریعے سے ایک مسموم و زہریلی فضا ایجاد کی جاتی ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ کر، تاکہ شیعہ سنی کے جذبات کو بھڑکا کر ایک مصنوعی جنگ تیار کی جائے، پاکستان کو آگ و خون کی وادی میں دھکیلا جائے. کرنے والے کون ہیں؟ موسیٰ را، یہ وہ طاقتیں ہیں کہ جو پاکستان کو توڑنے کی در پہ ہیں. اور انڈین وہ جو فوجی افسر تھا، اس کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، امریکہ بہادر کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، کس طرح بڑی فنڈنگ کی جا رہی ہے مسلمانوں، کس طرح پاکستان میں شیعوں کو اقلیت قرار دینے کی برطانوی سازش کی جا رہی ہے. سب بہت ضرورت ہے ہمیں اس شفافیت کی، صداقت کی، اس لیے کہ ہمیں کسی مصنوعی جنگ میں نہیں الجھنا. توجہ رکھیے گا، یاد رکھیے گا، آزاداری کو خطرہ نہیں ہے. اگر بالفرض اس مصنوعی جنگ کے ذریعے سے ہے، تو اپنے اتحاد و اتفاق سے ہم اسے سبوتاج کر سکتے ہیں، ہم اسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، ہم اسے دور کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس مصنوعی جنگ کا حصہ بن گئے، خصوصاً سوشل میڈیا پر نوجوان فوراً سے کسی کلپ کو، کسی بات کو آگے نہ بڑھائیں، بہت احتیاط سے عمل کریں. آپ کا ایک جملہ ایک پوری بستی کو آگ لگا سکتا ہے، آپ کا ایک جملہ در حقیقت آپ کے کئی بھائیوں کی جان لے سکتا ہے. بھاگنے والے بھاگ گئے، فرار کرنے والے فرار کر گئے. جو کل تک جنگ احد کے قصے سنایا کرتے تھے، آج جب ان سے کہا جائے جنگ احد کے قصے سناؤ تو برا مان جاتے ہیں، اس لیے کہ بھاگ کے میدان چھوڑ کے چلے گئے. لیکن ان کے جانے سے جو مصنوعی فضا تیار ہوئی ہے، کہ یہ بھی انہی دشمن کی سازشوں کا حصہ تھا کہ شیعوں کے درمیان سے بھی ایسے بکاؤ مال افراد کو لایا جائے اور پھر ان کو یہاں سے فراری کیا جائے، تاکہ ملت تشیع کو در حقیقت ایک ٹف ٹائم دینا پڑے. دوسری طرف سنیوں کے درمیان، اہل حدیث کے درمیان، بریلویوں کے درمیان، حنفا کے درمیان ایسے بکاؤ مال افراد کو لایا جائے جو اس مصنوعی جنگ میں اپنے بیانات سے، اپنی تقاریر سے، اپنے خطبات سے تیل جلتی پہ تیل کا کام کر سکیں. لہذا اس وقت ضرورت ہے شفافیت کی، اور یہ اس وقت ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے جو علماء مراجع ہیں، انہوں نے کس طریقے سے ہمیں مضبوط کر رکھا ہے، اس عزاداری نے ہمیں مضبوط کر رکھا ہے. لہذا اگر یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے چہلوں میں آئیے، تو یہ کسی فرقے اور مسلک کے خلاف نہیں ہے، یہ امام حسین سے محبت کا تقاضا ہے. یہ مصنوعی جنگ جو تیار کی جا رہی ہے کہ ہم شیعہ علی بھی ہیں اور محب وطن بھی ہیں، اور محب وطن ہونے کا ایک اجنا سا فرض ہم پہ یہ ہے کہ حسین کا پرچم لے کر، عباس کا پرچم لے کر، پاکستان کے پرچم لے کر امام حسین کی عزاداری میں آئیں اور یہ بتائیں کہ ہم محب وطن پاکستانی بھی ہیں، اور ہمارا یہاں سے ایک ایسا حصہ ہے، ہمارا یہاں جینا ہے، مرنا ہے، ہماری قبریں یہاں بنے گی، ہمارے آبا اجداد نے پاکستان بنا ہے، پاکستان کے خلاف جو سازش ہوگی عزاداری کے ذریعے سے اسے ناکام ہونا مراد کریں گے. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی،
بھائی تم کتنے مولوی ہو، تم کتنے قد کے ہو، تمہارے کہنے پہ لوگ آئیں گے؟ ہرگز نہیں. کسی مولوی ملا شاعر ذاکری کہنے پہ کوئی جلوس عزاداری میں نہیں آتا. یہ جتنے علماء نے بیانات دی ہیں، جتنے ذاکرین نے کہا کہ آئیے، یہ اس لیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اپنے اندر شفافیت پیدا کیجئے، اپنے آپ کو حسینی کارواں سے جوڑ لیجئے. تو حسینی کارواں سے جڑ جاتا ہے، اس میں شفافیت آ جاتی ہے، وہ صداقت کی منزل پہ آ جاتا ہے، وہ کونوں مع صادقین کے ساتھ ہو جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد والے. لہذا اس عزاداری کے ذریعے سے ہمیں در حقیقت بار بار عزاداری، بار بار امام حسین کا تذکرہ کرو، حسین کی قربانی تمہارے ذہنوں میں رہے، حسین کی صداقت و سچائی تمہارے ذہنوں میں رہے کہ حسین نے کیا عمل کیا. اور صرف حسین نے نہیں، حسین والوں نے، جس کو ہم کہتے ہیں حسینیت. حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ باد. حسین تو زندہ باد ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ اس کو زندہ باد کہنے والا وہ زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ حی اللہ یموت ہے. اس نے کہا ہے کہ حسین کا ذکر ہمیشہ زندہ رہے گا. حسین کے ساتھ حسینیت بھی زندہ باد ہے. جو حسین کے ساتھ کھڑے تھے کربلا میں، آج حسین کے ساتھ ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. جس نے دام درہم سخن سوئی کی نوک کے برابر حسین کی مدد کی، اس کا تذکرہ ہے تاریخ میں، اسے عظمت کے ساتھ یاد کیا جائے گا. دوسری طرف جس نے سوئی کے برابر حسین کے دشمنوں کی مدد کی، اس پر لعنت و نفرین و پھٹکار و ذلت ہے. خواہ گھوڑے کی نال لگانے والے ہوں، زین کسنے والے ہوں، گھوڑوں کو لگام دینے والے ہوں. لگام دینا کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے زین کسنا کیا عمل ہوتا ہے؟ یہ جنگ میں تو نہیں گیا نا، یہ تو بازار میں بیٹھا ہے، یہ تو تلوار تیز کر رہا ہے، یہ تو سیکل کر رہا ہے، یہ تو دھار لگا رہا ہے، یہ تو نال بنا رہا ہے، یہ گھوڑے میں نال لگا رہا ہے، یہ گھوڑا جائے گا، حسین ابن علی کے جسم کو رون دے گا. لعنت ہو اس پر، لعن اللہ امتن اسرجت والجمت وتنقبت لقتال. جس نے لگام لگائی گھوڑے کو، وہ بھی قابل گرفت ہے. جس نے زین کسی، کسنا رکھنا نہیں، کسنا ٹائٹ کرنا بیلٹ سے، وہ بھی قابل گرفت ہے. شفافیت اتنی ہونی چاہیے، خدا کی بارگاہ میں شفافیت. جو حسین کے ساتھ ہے اس کا عمل بھی شفاف اور قابل جزا ہے، اور جو حسین کا دشمن ہے اس کا عمل بھی سب کے سامنے قابل سزا ہو گرفت ہے. لہذا یہ عزاداری ہے کہ جو ہم میں شفافیت پیدا کرتی ہے، اور جتنا عزاداری کریں گے اتنا امام زمانہ کے عاشق ہوں گے. ہو نہیں سکتا کوئی حسین کا عاشق ہو اور امام زمانہ کا عاشق نہ ہو، ممکن نہیں ہے. اور عزاداری کے ذریعے سے اگر امام کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، امام کی محبت دل میں گھر نہ کرے، اس کا مطلب ہے میں نے صحیح عزاداری نہیں کی. اس لیے کہ وہ آ کے کیا کرے گا؟ خون حسین کا انتقام لے گا. یہی کہتے ہیں نا، وہ آئیں گے خون حسین کا انتقام لیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ماتمی گریہ کرے، ماتم کرے، روئے اور اپنے امام زمانہ کے لیے خود کو تیار نہ کرے، کیسے ممکن ہے؟ اصلا ممکن نہیں ہے، امپوسیبل ہے کہ تم حسین پہ گریہ کرو امام زمانہ کے لیے تیار نہ ہو. تمہارا ماتم ایسا ہو کہ تم کو امام زمانہ کے لیے تیار کرے، تمہارا گریہ ایسا ہو تم امام زمانہ کے لیے تیار ہو، تمہاری مجلس ایسی ہو کہ تم امام زمانہ کے لیے اجتماعی طور پر تحریک چلانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہاری ہر چیز، تمہارا کالا لباس پہننا، تمہارا فرجادہ پہ آنا، تمہارا فرجادہ کو چوم کر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا، اگر امام زمانہ کی محبت دلوں میں مضبوط نہ کرے، اضافہ نہ کرے، تو سمجھے کہ ہم نے عزاداری نہیں کی ہے. اس لیے کہ عزادار وہی ہے جو ذمہ دار ہے، اور جو عزادار ہے وہ اس ہستی کا انتظار کر رہا ہے جو آ کر خون حسین کا انتقام دے گا. لہذا دیکھیں، اس پہلی محرم سے آج 12 سفر ہو گئی، کتنی محبت آئی امام زمانہ کی. میرا موبائل کتنا پاک ہوا، میری نیت کتنی پاک ہوئی، میری زبان میں طہارت آئی،
میرے ہاتھوں میں پاکیزگی آئی، میری زبان مضبوطی سے قائم ہے، میں والدین پر اپنی آواز تو نہیں اٹھا رہا، میں ظالم کو ظالم کہہ رہا ہوں، مظلوم کو مظلوم کہہ رہا ہوں، میں یزید کو مرد آباد کہہ رہا ہوں، میں حسینیہ زندہ باد کہہ رہا ہوں، میں پاکستان کے خلاف ہونے والی اس مصنوعی جنگ میں اپنے حسینیوں کا ساتھ دینے والا ہوں، توجہ رکھے گا۔ اس لیے کہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، مسئلہ آج حسینیت کا یزیدیت کا ہے۔ جو بظاہر آج ممبر بیٹھ کر اختلاف کی بات کرے وہ نام کا تو شیعہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ یزیدی کردار کا مالک ہے۔ اور وہ سنی جو اپنی مجلس و مدرسے میں بیٹھ کر حسین کی عظمت کی بات کرے اور یزید کو مردہ باد کہے، وہ نام کا تو سنی ہے لیکن کردار کے لحاظ سے وہ حسینی ہے۔ آج شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، آج حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے، حسینی کردار کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ تو آج جو یہ میڈک پھدک رہے ہیں یزید کی حمایت کرنے کے لیے، یہ در حقیقت اپنی گردنوں کو تیار کر رہے ہیں کہ آئے ذوالفقار اور چلے، ہمیں تمہاری حمایت کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جتنی حمایت کرنا چاہے کرو، تم سب کے سب یزید کی حمایت کرنے لگو۔ اس لیے کہ جب وہ آئے گا اور ذوالفقار چلائے گا تو حسینی ہوں گے اور حسینیت کا راج ہوگا، یزید مردہ باد تھا ہے اور رہے گا اور یزیدیت مردہ باد رہے گی۔ لہذا ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لہذا امام زمانہ کے لیے تیار کریں۔ وہ جو تڑپ رہا ہے، وہ جو گریہ کر رہا ہے، میں صبح و شام گریہ کروں گا، اللہ اکبر۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ زیارت ناحیہ میں رونے والی زیارت، جس میں امام گریہ کر رہا ہے، یعنی زیارت جس کا ایک ایک جملہ گریے والا ہے، جس کے ایک ایک جملے میں انسان آنسو بہاتا ہے۔ اور پھر امام نے جو مصائب بیان کی زیارت ناحیہ میں، بس حضرت بہت عجیب ہیں، بہت عجیب ہیں، بہت معمولی معمولی سے مصائب ہیں جن کا ہم سنتے ہیں، لیکن امام کی نگاہوں میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ امام حسین کربلا والوں کے مصائب، میرا سلام ہو ان سروں پر جنہیں ذوالفقار بلند کیا ہے۔ امام زمانہ کے لیے بہت شاخ ہے یہ جملہ، میرا سلام ہو ان بیویوں پر جنہیں کھلے سر بازاروں میں آئے، اللہ اکبر۔ میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس کی شدت سے مرجھا گئے تھے، نہ جانے کس کے ہونٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں، علی اصغر کے ہونٹ، امام حسین کے ہونٹ، حضرت علی اکبر کے ہونٹ، یا پھر بی بی سکینہ، یا حضرت فاطمہ، یا حضرت رقیہ کے ہونٹ، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ بچے ہیں، پھر امام باقر بہت چھوٹے سن کے ہیں، ان کے ہونٹ، امام کے میرا سلام ہو، اور پھر امام کے میرا سلام ہو ان جسموں پر کہ دھوپ میں پڑے پڑے جن کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ ہے میرے امام کا گریہ، بس چاہتا ہوں کہ آج حسین کی اس یتیمہ کا تذکرہ ہو جسے حسین نے نماز شب میں مانگا تھا۔ صرف یہاں پر ایک نقطہ دے کر کہ امام حسین کی تین صاحبزادیوں کا مشہور تذکرہ ملتا ہے، فاطمہ بنت الحسین، سکینہ بنت الحسین اور رقیہ بنت الحسین، جو شام میں قید خانے میں دفن ہیں وہ رقیہ بنت الحسین ہیں، ہمارے یہاں حضرت سکینہ کے نام سے معروف ہیں، چونکہ معروف ہیں لہذا ہم اسی نام سے پکارتے ہیں، لیکن شام میں جو بچے زندان شام میں در حقیقت دفن ہے وہ رقیہ بنت الحسین ہیں۔ تین سال کا سر لکھا گیا ہے جس کا، ناموں کا اختلاف ہے، لیکن صرف ایک نقطہ تھا جس کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سکینہ کا سر کربلا میں بڑا لکھا گیا ہے، اور ان کی وفات جو ہے وہ کافی سال کے بعد ہوئی کربلا میں، لیکن چونکہ ناموں کا اختلاف ہے، ایک علمی اور تاریخی مسئلہ اس کو سب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جب آپ جائیں گے شام تو وہاں لکھا ہے ہاد بقعہ رقیہ بنت الحسین، کہ ہاد بقعہ یہ رقیہ بنت الحسین کا ہے، تو حسین کو تین سالہ چار سالہ بچی، بڑا پیار و محبت حسین کو اپنی اس بچی سے، کہ جب بھی امام حسین خیمے میں آتے یہ بچی دوڑ کر بابا کے دامن سے پڑھ جاتی۔ آپ کے گھر میں بچے ہوں گے، جب آپ گھر جاتے ہوں گے نا چھوٹے بچے دے پڑھ جاتے ہوں گے، آپ جتنے بھی تھکے بھی ہوں کیا ہے، بچوں کو دیکھ کر ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے آپ کی۔ اور اگر گود میں آنے والی سکینہ ہو اور گود میں لینے والا حسین ہو. اللہ اکبر. جناب سکینہ کے مسائل یا حضرت رقیہ کے مسائل بڑے عجیب ہیں. یہ 3 سالہ بچی ایک دفعہ امام سجاد کے پاس آئی. یہ کارواں جا رہا تھا, ہاتھ میں کوزہ تھا امام سجاد کے پاس, کیونکہ بہت کم پانی دیا جاتا تھا راستے میں. جناب امام سجاد کے پاس 3 سالہ یہ بچی آئی اور آ کے کہا ہاتھ میں کوزہ ہے. امام سجاد نے کہا سکینہ مجھے پیاس نہیں ہے. کہا کہ بھیا میں آپ کو پانی پلانے نہیں آئی ہوں. کہا کہ بیٹا پھر پانی پلا, یہ پانی کا کوزہ لے کے کیوں آئی ہو؟ کہا کہ بھیا میں دیکھتی ہوں یہ تیری گردن میں جو توقع خاردار ہے نا, جب دھوپ آتی ہے دن چڑھتا ہے تو یہ توقع خاردار دھات کا ہے, یہ گرم ہوتا ہے, جب گرم ہوتا ہے تیرے جسم کو تیرے زخموں کو اذیت دیتا ہے. میں پانی لے کے آئی ہوں, چھوٹا سا کوزہ ہے تھوڑا سا پانی ہے بھائی, تیرے توقع خاردار پہ ڈالوں گی تھوڑی دیر کے لیے یہ ٹھنڈا ہوگا. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. اور جب سکینہ کے تادیانے لگتے تھے تو سید سجاد سے آ کے لپٹ جاتی تھی اور کہتی تھی بھیا مجھے بچا لو, اب میری پیٹ میں طاقت نہیں ہے. امام انہیں ہتھکڑی بیڑیوں کے ساتھ سید سجاد سکینہ کو اپنی گود میں لے کے چھپا لیتے تھے. ارے سکینہ کے تادیانے بھی امام اجرکم اللہ, سکینہ کے تادیانے بھی امام در حقیقت برداشت کرتے تھے. عزیزارو بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے, کسی نئی جگہ چلے جائیں تو وہ بار بار پوچھتے ہم کہاں آ گئے, ہم واپس کب جائیں گے, یہ کون سی جگہ ہے. اب سکینہ چھوٹی ہے, اسے بتایا ہے تیرا بابا سفر پہ گیا ہے. اللہ اکبر. اب سکینہ روز کبھی بابا کو یاد کرتی ہے, کبھی امو کو یاد کرتی ہے, کبھی پھوپھی کا دامن تھامتی ہے. پھوپھی اماں یہ بتائیے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ شام کے وقت بیٹا یہ اپنے گھونسلوں پہ جا رہے ہیں, اپنے بچوں کے پاس جا رہے ہیں. سکینہ دامن تھامتی ہے اور پکڑ کے کہتی پھوپھی اماں کیا ہم بھی اپنے شہر مدینے جا سکیں گے؟ اجرکم اللہ. کبھی ماں کے پاس آتی, ماں میرا دم گھٹا جاتا ہے, یہ درے زندہ کب کھلے گا؟ سکینہ اپنی ہم جھولیوں کے ساتھ کب کھیلے گی؟ ایک دفعہ سید سجاد کے پاس آتی ہے, بھیا بتاؤ کیا اس زندہ سے خلاصی ممکن ہے؟ نہ جانے اہل بیت کیسے تعزیت پیش کرتے ہوں گے بابا کی, کس طرح دلاسہ دیتے ہوں گے. بس عزیزارو رات کو بچی نے خواب میں دیکھا اماریاں اتری ہیں, جناب زہرا اور مقدس خواتین آئی ہیں, سر حسین لے کے آئی ہیں اور کہا سکینہ بیٹا تیرا وقت آ گیا بابا سے ملنے کا, تیرے مصائب ختم ہو گئے, سکینہ آ جا بابا سے ملنے. بس بابا کا نام سنا, ایک دفعہ بچی خواب سے بیدار ہوئی, نیند سے بیدار ہوئی, میرا بابا میرا بابا. امام آ گئے, بی بی رباب آ گئی, بی بی زینب آ گئی, اہل حرم آ گئے. اب بچی گریہ کر رہی ہے, کہہ رہی میرے بابا کو بلا دو, میرے مجھے بابا کے پاس لے چلو. عزادارو یہ بچی یہ زاکرہ مجلس پڑھ رہی ہے, اہل حرم گریہ کر رہے ہیں. اتنا گریہ بلند ہوا کہ سر حسین کو بھیجنا پڑا, تشت میں سر حسین رکھا. بس واقعہ سنا ہوا ہے, میں صرف احساسات کو جگانا چاہتا ہوں. عزادارو سر حسین پہنچا, در زندہ کھولا, تشت میں سر حسین اوپر کپڑا پڑا ہوا. بچی نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے آزوقہ نہیں چاہیے, مجھے میرے بابا کا سر لا دو, میرے زخموں کا مرہم میرے بابا کا سر ہے. کہا کہ تیرے بابا کا سر لے کے آئے ہیں. یہ کہہ کے کپڑا ہٹایا, خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ بچی باپ کو یاد کرے اور تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر ہو. اللہ اکبر, خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے. بس عزادارو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی حسین اور سکینہ کا آمنا سامنا ہوتا تھا, حسین اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے تھے, سکینہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی تھی, حسین کی باہوں میں سکینہ آ جاتی تھی. اب سکینہ کے ذہن میں وہ ہے, بابا کے چہرے پر نظر پڑی, سکینہ نے کہا بابا مجھے گود میں لے گا. ایک دو لمحے کے لیے سکینہ نے دیکھا, بابا کے ہاتھ نظر نہیں آتے. یہ کہہ کے سکینہ نے ہاتھوں کو پھیلایا, بابا کیا ہوا آج تیرے ہاتھ نہیں ہیں؟ ارے سکینہ کے ہاتھ ہیں, سکینہ تجھے گلے سے لگائے.
سکینہ تجھے گلے سے لگائے گی. اور کہا سکینہ نے کہا بابا ہمیشہ تیرے سینے پہ سر رکھا ہے, بابا ہمیشہ تیرے سینے پہ سوئی ہوں. بابا کیا ہوا آج تیرا سینہ نہیں ہے, آج سکینہ کا سینہ اور تیرا سر ہے. اللہ اکبر. سکینہ بچی دو زانو ہو کے بیٹھ گئی, سر حسین کو لیا, مرثیہ پڑھنا شروع کیا. من ایتنی فی صغر سنی, ارے کس نے مجھے اس کم سنی میں یتیم کیا. بابا اہل حرم گریا کر رہے ہیں. اس کے بعد بچی کی نگاہ پڑی حسین کی خون آلود داڑھی پر, ریش پر. کہا مان بابا وہ کون ہے جس نے تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کیا. بچی نے سر کو اٹھا لیا. اب بچی نے ایک دفعہ حسین کی کھٹی ہوئی رگوں میں ہاتھ پھیرا, باب وہ کون شقی تھا جس نے تیری رگوں کو بے دردی سے گاٹا. اے مولا مجھے معاف کرنا, بی بی اللہ مجھے معاف کرنا, ہمیں حکم ہے کہ ان مسائل کو بیان کریں. بس ادا دارو سکینہ بیان کر رہی تھی. بچوں کی ایک عادت اور ہوتی ہے, ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں نا, جا کے اس کو امتحان کر لینا بچوں کے ساتھ. بچوں کو کوئی زخم لگ جائے نا کیا کرتے ہیں, آپ کا ہاتھ اٹھائیں گے اپنے زخم پہ رکھ دیں گے. بابا یہ زخم ہے, بابا مجھے تکلیف ہوئی, بابا مجھے خراش آ گئی, ماں مجھے خون بہ رہا ہے, ماں مجھے درد ہو رہا ہے. اب سکینہ اور حسین ملے ہیں. اللہ اکبر. اب سکینہ نے کہا بابا جو گوشوارے تو نے پہنائے تھے وہ ظالم نے چھین لیے. بابا جن گالوں میں تم پیار کیا کرتے تھے, ارے شغل نے تماچے لگائے. بابا جو چادر تو نے پہنائی تھی, ارے ظالموں نے میری کی انیوں سے. اب سکینہ نے کہا بابا کے ہاتھ نہیں ہے, اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پہ رکھ دیا. بابا ارے ان گالوں پہ جن میں تم پیار کرتے تھے ارے تماچے لگائے. بابا ہمیں در در پھلایا گیا, بابا ہمیں بے مکنہ چادر کیا گیا, بابا ہمارا اسباب لوٹ لیا, بابا بھائی سید سجاد کو تک خالدار پہنایا. بچی نے گال کو باپ کے گال پہ رکھا ہے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی سکینہ کی آواز آنی بند ہوئی. مولا سجاد سمجھے سکینہ سو گئی ہے. ادا دارو بس ایک دفعہ سر لینا چاہتے تھے, ارے سکینہ کا سر ڈھلک گیا. ارے سید سجاد کے مصائب میں اضافہ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس آخری روایت جب شام کا زندان کھلا اہل حرم جانے لگے, ایک دفعہ جناب زینب نے دیکھا مادر سکینہ نظر نہیں آتی. ایک دفعہ قید خانے میں گئی, دیکھا قبر سے ایسی لپٹی ہوئی ہے ماں جیسے بچی کو گود میں لیا ہوا ہے. اور کیا کہہ رہی ہے سکینہ بیٹا, بڑا ارمان تھا تجھے زندہ کے دروازے کھلنے کا, قید سے رہائی کا. سکینہ بیٹا تنے زندہ کھل گیا, رہائی مل گئی. بیٹا ہمیں معاف کرنا, تجھے اپنے ساتھ مدینے.